إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، انسان کی کامیابی اور اس کی نجات صراط مستقیم کی پیروی میں، لیکن زندگی میں جہالت کی وجہ سے یا خواہشات کی وجہ سے ایک انسان صراط مستقیم کی بجائے کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور آخرت میں سزا کا حقدار بنتا ہے۔ کبھی گمراہی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور کبھی گمراہی اس وجہ سے آتی ہے کہ ایک انسان جانتے بوجھتے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان دونوں برائیوں سے نجات پائے، وہ علم کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کرے، اور وہ تربیت نفس کے ذریعے سے اپنے علم پر عمل کرنے والا بنے۔ اسی لیے سلف کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خصوصاً نہ صرف علم دیا تھا بلکہ آپ نے ان کا تزکیہ بھی کیا تھا، اور علم و عمل کے اعتبار سے اور عقیدے اور عبادات اور شرعی احکام کی پابندی کے اعتبار سے وہ بہترین لوگ تھے۔ انہوں نے زندگی گزاری اور دنیا سے گئے اور اچھے حال میں گئے، لہذا جو دنیا سے جا چکا ہے وہ اسوہ بن سکتا ہے، جو باقی ہے آج اچھا ہے کل برا بھی ہو سکتا ہے، اس کا خاتمہ کس حال میں ہو ہم نہیں جانتے۔ لہذا صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے اسلاف ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کی پیروی ہم کو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو باتیں اس سے پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی ہیں اس سے آگے بڑھتے ہوئے مسئلہ نمبر 22 آج ہم اس سے شروعات کرتے ہیں۔ دین گفتگو میں احتیاط کی بجائے جلد بازی، دین گفتگو میں جب دین کے بارے میں کوئی آدمی بات کرے تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑے احتیاط سے کلام کرے۔ کبھی معاملہ توحید کا اور شرک کا ہو سکتا ہے، کبھی معاملہ حلال اور حرام کا ہو سکتا ہے، کبھی معاملہ سنت اور بدعت کا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان بلا دلیل کچھ بھی بول دے، ہو سکتا ہے سننے والا اس چیز کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے لگے، ہو سکتا ہے اس کا قول، اس کی تعلیم، اس کی بات غلط ہو، اور یہ غلطی کبھی عقیدے کے باب کی ہو سکتی ہے، کبھی یہ حلال و حرام کے باب میں ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ غلطی سنت اور بدعت کے معاملے میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی چیز کو سکھا دے، ایسی چیز بتا دے، ایسا جواب دے دے کہ عمل کرنے والے پر بدعت کا حکم لگے، وہ عمل بدعت ہو اور اس کو یہ کہے کہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز حرام ہو، یہ کہے کہ چلتا ہے، اور وہ انسان زندگی بھر وہ کھاتا رہے، استعمال کرتا رہے، پہنتا رہے۔ لہذا ایک انسان کو دین کے معاملے میں کلام کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر علم ہے تو بولیں، اور علم نہیں ہے تو معلوم کر کے بولیں، لیکن بغیر علم کے کوئی بات نہ بتائیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر نہ جانتا ہو تو صاف کہہ دے میں نہیں جانتا، یہ شرف ہے انسان کا، اور یہ علم کی زینت ہے کہ ایک انسان لا ادری کہنا جانتا ہو۔ جو انسان میں نہیں جانتا کہنا نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا۔ لہذا سلف کے بارے میں شیخ محمد بن عمر بازمو حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور وخاصۃ فی الکلام فان العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن وَكَانُوا يَسْكُتُونَ وَيَتْبَعُونَ الْفَتْوَى وَالْكَلَامَ حَتَّى يُظَنَّ بِهِمُ الْعَيْبُ وَمَا بِهِمْ عَيْبٌ وَلَكِنَّهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ. کہتے ہیں جلد بازی کرنا خصوصاً مسائل کی بابت گفتگو میں، دین کے معاملات میں گفتگو کرنے میں جلد بازی کرنا سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور متانت اطمینان رحمان کی طرف سے ہے. سلف کا حال یہ تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور فتویٰ اور گفتگو دوسرے کی طرف پھیر دیتے تھے، حتیٰ کہ گمان کرنے والا ان کے بارے میں گمان کر بیٹھتا کہ انہیں مسئلے کا علم نہیں، حالانکہ ان کی خاموشی اور جواب سے بچنے کا سبب ان کی لا علمی نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہوتا تھا. یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی. نمبر ایک، جلد بازی شیطان کی طرف سے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سکون اور وقار کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی انسان جلد بازی کرتا ہے، شیطان اس کو بھڑکاتا ہے اس کے نتیجے میں. العجلہ کس کو کہتے ہیں؟ مناسب وقت سے پہلے قدم اٹھانا. مسارعہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت ہو جانے کے بعد جلدی کرنا. دونوں میں فرق ہے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اللہ نے کہا جلدی کرو دوڑو. یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں وقت ہو جانے کے بعد. لیکن مناسب وقت سے پہلے جلد بازی کرنا یہ برائی ہے، اس کو کہتے ہیں العجلہ، جلد بازی. مثال کے طور پر کھانا بننے کے فوراً بعد کھا لے آدمی، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کھانا پکنے سے پہلے کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کھانا کچا ہوگا. پھل اگر نہیں پکایا توڑے گا کچا ہوگا. تو ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، اس کے بعد فوری طور پر اس کام کو کر لینا ایک اچھی چیز ہے، لیکن وقت ہونے سے پہلے جلدی مچانا ضرر اور نقصان کا سبب بنتا ہے. لہذا ایک معاملے میں، خاص طور سے دنیا کے معاملے میں جب آدمی جلد بازی بری ہے، دین کے معاملے میں اس سے زیادہ بری ہے، خصوصاً جب کہ دین کے معاملے میں جواب دینا ہو کہ ایک آدمی سوال بھی ٹھیک سے نہیں سنے اور جواب دے دے، ایک آدمی تحقیق نہ کرے اور ادھورے علم کے بنیاد پر جواب دے دے، ایک آدمی ابھی علمی اعتبار سے بالغ نہ ہوا ہو، جواب دینے کی حیثیت اس کی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ جواب دے، ایسا کرنا سلف کا طریقہ نہیں. سلف کا طریقہ اس کے برعکس. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی ادھورے علم کے باوجود جلدی کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی علم کی گہرائی کے باوجود رک کے جواب دے، سوچ سمجھ کے جواب دے کہ کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہو جائے. لہذا سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوچ سمجھ کے جواب دیتے تھے، بلکہ جواب میں جلدی نہیں کرتے تھے، جواب میں جلدی نہیں کرتے تھے. اگر مجلس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی دوسرا جواب دے تو اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب میں غلطی رہی تو مجھ پر وبال آئے گا، تو میں کیوں مصیبت مول لوں؟ غلطی اگر ہو جائے مجھ سے تو اس کا سارا وبال مجھ پر آئے گا، میں جواب نہیں دیتا، مجھ سے بہتر علم والا جواب دیتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ اخلاص اور تواضع کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. جواب میں تاخیر، جواب سے پرہیز دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک، آدمی کے اندر اخلاص ہو، وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. آدمی جلدی کیوں بولتا ہے، دوسروں سے پہلے کیوں کرتا ہے، بیچ بیچ میں ٹانگ کیوں ڈالتا ہے؟ عالم بھی بولنا چاہ رہا ہے، سوال عالم سے پوچھا، یہ بیچ میں گھستا ہے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو پہچانے، وہ جانے کہ میں بھی جواب دینے کا اہل ہوں، حالانکہ ایسا کرنے والا اکثر نہ اہل ہوتا. واقعی اہل وہ ہے جس کے اندر تأنی، جس کے اندر متانت ہو، جس کے اندر ٹھہراؤ ہو. سوچے، آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تھوڑا سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد پھر جواب دیتے ہیں. لیکن جاہل، جاہل کے اور جواب کے درمیان کوئی پل نہیں ہوتا ہے، اس کے درمیان کوئی انتظار اور کوئی سوچ وچار نہیں ہوتا ہے، وہ فوراً جواب ملتا ہے۔ علم انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جہل انسان کو کودنے اور چھلانگ لگانے والا بناتا ہے۔ سلف کے پاس علم تھا، مجلس میں اگر کئی لوگ بیٹھے ہوں، اگر ایک سوال آ جائے، کوئی آدمی سوال پوچھ لے مجلس میں، ہر آدمی سوچتا تھا کہ دوسرا جواب دے، کیونکہ وہ بھی علم والے ہیں، مجھ سے پہلے وہ کر، کیوں تباہ ہو، میں چھوٹا بن جاؤں، دوسرے لوگ آگے بڑھیں، ان کے علم کا اظہار ہو، ان سے استفادہ ہو، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، مجھ سے بڑے مجلس میں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اخلاص اور تواضع کا نتیجہ ہے، لیکن جواب میں مسارعت، انسان کے اخلاص کی کمی، تقویٰ کی کمی اور علم کی بھی کمی کا نتیجہ ہے۔ کم پانی میں پتھر مارو زیادہ آواز ہوتی ہے، زیادہ اچھلتا ہے، اور دریا میں سمندر میں پتھر مارو نہیں اچھلتا ہے۔ تو جو چیز ہے خالی برتن زیادہ بچتا ہے، یہ عام کہاوتیں جس کو ہم جانتے ہیں، دین کے معاملے میں ممباب اولا یہ چیز ہے۔ تو ایک چیز سلف کی یہ یعنی ان کا اسوہ، ان کا اصول یہ ہے، ان کا منہج یہ ہے کہ انسان جواب دینے میں احتیاط کرے، تاخیر کرے، دوسرے پر ڈالے۔ آئیے سلسلے میں سلف کا طریقہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ادھورے علم کے ساتھ جواب دینا دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے، ادھورے علم کے ساتھ جواب دینا اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا، بہت سے لوگوں کا حال تو یہ ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اَضَلَّ يُضِلُّ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے، بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنے فلسفوں کی بنیاد پر، بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس کیا ہوتی ہے، احوا۔ احوا کس کو کہتے ہیں، خواہشات، خواہشات نفسانیہ، لیکن ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو کھانے پینے کے اعتبار سے، لذتوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک خواہش ذہنی ہوتی ہے، ذہنی عیاشی۔ فلسفے انسان اپنے دل سے گھڑ لیتا ہے، جیسے بدعات گھڑ لیتا ہے، باطل عقائد گھڑ لیتا ہے، باطل افکار گھڑ لیتا ہے، تو وہ عقل کے خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو ہوا کہا جاتا ہے۔ انہی ہوا کے، احوا کے نتیجے میں نئے نئے عقائد جنم لیتے ہیں، انہی احوا کے نتیجے میں بدعات جنم لیتی ہے۔ تو کہا کہ بغیر علم کے، خواہش کی بنیاد پر بہت سارے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اللہ خوب جانتا ہے حدیں پار کرنے والے کون سے ہیں، کون لوگ ہیں۔ یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 119 میں اللہ نے بات کی، یعنی بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے ہے ہوا۔ ہوا کیا ہے، خواہش، منمانی، اپنے دل کی، اپنے عقل کی اپج، اس کو ہوا کہتے ہیں، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو بس دل سے ایسی گھڑ لیا گیا ہو، اس کو ہوا کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل کیا ہے، علم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام دو میں سے ایک بنیاد پر ہوتا ہے، یا تو کلام علم کی بنیاد پر ہوگا، یعنی وحی کی بنیاد پر ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، یا پھر وہ کلام ہوا کی بنیاد پر ہوگا۔ یاد رکھیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ کلام یا تو وحی کی بنیاد پر ہوگا، یا تو وہ ہوا کی بنیاد پر، وحی اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اور ہوا عموماً انسان کی خواہش یا اس کی عقل کی اپج ہوتی ہے۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ سے بھٹکے ہیں، نہ جان بوجھ کر غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ ضَلَّ لا علمی کی وجہ سے بھٹک جانا، غَوَى خواہش نفس کی بنیاد پر جانتے بوجھتے غلط راہ کو اختیار کرنا ہے، تو نہ لا علمی کی وجہ سے تمہارے ساتھی راہ بھٹکے ہیں اور نہ جانتے بوجھتے غلط راہ اختیار انہوں نے کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ نے کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اور یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں خواہش کی بنیاد پر، بلکہ ان کی گفتگو کا مدار ہے وحی پر جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا نہیں بلکہ وحی کی بنیاد پر تھا، اور اہل حق کی یہی علامت ہے کہ وہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی یعنی اللہ کی طرف سے آنے والا علم اس کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ تو کلام یا تو ہوا کی بنیاد پر ہوگا یا پھر وحی کی بنیاد پر۔ اگر آدمی بے دلیل بات کریں تو یہ کیا ہے، یہ ہوا کی بنیاد پر ہے، جو جی میں تو سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر علم کے لوگ کیا کرتے ہیں، خواہش نفس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو خواہش نفس کا نتیجہ، خواہش نفس کی بنیاد پر جواب دینے کا نتیجہ، علم کے بغیر بات کرنے کا نتیجہ کیا ہے، لوگوں کی گمراہی، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر۔ تو سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو جب تک ایک آدمی کے پاس کسی معاملے میں پکا علم نہ ہو وہ نہ بولے، نہ بولنا عیب نہیں، غلط بولنا عیب ہے۔ اگر نہ بولنا عیب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیتے، غور کریں اس کو، اس پر غور کریں، نہ بولنا عیب نہیں، غلط بولنا عیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ چپ رہنا بھی نبوی حکم ہے، چپ رہنا عیب ہوتا تو آپ چپ رہنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن بغیر ان کے بولنا یہ گمراہی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ شہرت کے وسائل بڑھ گئے ہیں لہذا گمراہی کے وسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ آدمی بولنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، چاہے پھر وہ سیاست ہو، چاہے پھر وہ عقائد ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، دعوت کا میدان ہو، حتیٰ کہ لا علم انسان جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو علماء کو بھی رائے دیتا، تم نے ایسا کرنا چاہیے۔ چار آدمی چائے کی پیالی پہ بیٹھے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں بادشاہوں نے ایسا کرنا چاہیے، حکام نے ایسا کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن رائے دینے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو جاہل بتانا پسند کرتا نہیں، سلف ایسے نہیں تھے، سلف اپنے علم کو چھپاتے تھے۔ اور آج آدمی علم کم ہوتا ہے اس کے اظہار میں اپنی جہالت کو دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں اعلم الناس بالفتوی اسکتہم فیہ، لوگوں میں فتوی کا علم رکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو ان میں سب سے کم بولنے والا، سب سے زیادہ چپ رہنے والا۔ وہ اجہل الناس بالفتوی انطقہم فیہ، اور لوگوں میں فتوی کے سلسلے میں سب سے زیادہ جاہل آدمی وہ ہے جو میں صاحب سب سے زیادہ بولنے والا۔ فتوی کا زیادہ اہل کون ہے، جو ان میں کم بولنے والا ہو اور زیادہ علم والا۔ فتوی کے سلسلے میں سب سے جاہل آدمی کون ہے، جو زیادہ بولتا، کیوں؟ وہ جاہل، اس کو نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہے۔ ایک آدمی اگر بولے گا غلط نکلے گا سارا وبال مجھ پر آئے گا۔ من افتی بغیر علم فکان اثمہ علی من افتاہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو سارا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ آپ اگر بغیر علم کے کسی کو کچھ بول دیے اور 60 سال کی عمر اس کو ملی اور وہ غلط عمل وہ 60 سال تک کرتا رہا، روزانہ کرتا رہا، آپ بتائیے آپ کے نام اعمال میں بغیر عمل کیے وہ گناہ آئے گا، بغیر عمل کیے آپ کے نام اعمال میں آئے گا لیکن چونکہ انسان کو آخرت کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے لہذا وہ جو جی میں آئے بولتا ہے, اور آدمی سمجھتا ہے کہ بولنے میں کیا حرج ہے, بولنے سے کیا ہوتا ہے, بولنے سے آدمی جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے جب آدمی غلط بولتا ہے. لہذا الفقیہ والمتفقیہ میں خطیب البغدادی نے اثر نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ فتویٰ کا علم رکھنے والا آدمی وہ ہے جو چپ رہنا جانتا ہو, جس کی خاموشی اس کے بولنے سے زیادہ ہو, اور سب سے زیادہ جاہل اس معاملے میں وہ ہے جو بولنے کا شوقین ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. براء بن عازب, سفیان بن عیینہ سے اوپر اب چلتے ہیں صحابہ کی طرف. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, کہتے ہیں لقد رأيت ثلاث مئة من اہل بدر, میں نے اہل بدر میں سے 300 صحابہ کو اس حال میں پایا ہے, میں نے انہیں دیکھا ہے. کیا ما منهم من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى. میں نے کتنے صحابہ کو دیکھا ہے؟ 300. کون سے صحابہ؟ بدری, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم جو چاہے عمل کرو میں نے تم کو معاف کر دیا, اب جو بھی عمل تم کرو تم کو معاف کر دیا, تمہاری مغفرت ہو گئی. دنیا میں جن کے لیے مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا. 300 صحابہ بدری میں نے دیکھے ہیں, کیا حال تھا ان کا؟ ان کا حال یہ تھا, کہتے ہیں ما منہم من احد الا وہو یحب ان یکفیہ صاحبہ الفتوہ. ان میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میرا ساتھی فتویٰ دے دے میں خاموش ہو جاؤں, میں نہیں بولوں, میں جواب نہیں دوں, میں فتویٰ نہیں دوں, بلکہ میرے ساتھ دوسرا جو صحابی ہے, دوسرے جو عالم ہیں وہ جواب دے دیں, وہ فتویٰ دے دیں. وہ اچھے لوگ تھے, وہ مخلص لوگ تھے, وہ علم والے لوگ تھے, وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, وہ عقل مند لوگ تھے. آج حال کیا ہے؟ کسی مجلس میں اگر سوال پوچھا جائے, سوال مکمل نہیں ہوتا ہے, لوگوں کی جواب دینے کے لیے لائن لگ جاتی ہے, اور آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کاٹیں گے, میری بات سنو. آپ سوچیں کہ سوال پوچھنے والا گھبرا جاتا ہے کہ بھئی یہ جھگڑے کیوں جواب میں, میں اس لیے سوال نہیں پوچھا کہ آپ لوگ لڑے, تو آپ تو لڑنے لگ گئے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ریاکاری کی وجہ سے, اعجاب نفس, علو, تفوق, لوگوں کے اوپر اپنی فوقیت ظاہر کرنا, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. لہذا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. سکوت, خاموشی عقل مندی کا نتیجہ ہے. جس کی خاموشی زیادہ ہوگی اس کی عقل مندی بھی زیادہ ہوگی, اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تب بھی وہ عقل مند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم چپ رہنا چاہیے اگر علم نہ ہو. آدمی کی عزت چھپی رہتی جب تک وہ بات نہیں کرتا ہے. ایک جاہل بھی سمجھدار شمار ہوتا ہے جب تک وہ چپ رہتا ہے, منہ کھل گیا کہ معلوم پڑتا ہے اس کا لیول کیا ہے. لہذا سلف فتویٰ دینے میں پیچھے ہٹتے تھے. جو انسان فتویٰ دینے میں جلد باز ہو یہ سلف کے طریقے پر نہیں ہے. جو جواب دینے میں جلد باز ہو, بے سوچے سمجھے, بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہو, دین کے معاملات میں گفتگو کرتا ہو, وہ سلف کے طریقے پر نہیں ہے. الفقیہ والمتفقیہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے. عقبہ بن مسلم کہتے ہیں صحبت ابن عمر 34 شہر. 34 کتنے ہوتے ہیں؟ 30 اور 4 34, 34 مہینے. میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 34 مہینے رہا. وَكَثِيرًا مَا كَانَ يُسْأَلُ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي, میں نے دیکھا کہ اکثر بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ان سے سوال پوچھا جاتا تھا, جواب میں وہ کہتے تھے لا ادری. دو لفظ ایسے ہیں جو جان بچانے والے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا لفظ ہو؟ لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو کتنے مہینے رہے؟ 34 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 36 مہینے کا تو 3 سال ہوتے ہیں, تو تقریباً 2 سال اور 10 مہینے, یعنی 3 سال پونے 3 سال پکڑ لیا. 3 سال تک میں رہا ان کے ساتھ, اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے سوالات کے جواب میں ان کا جواب کیا ہوتا؟ لا ادری, نہیں معلوم. نہیں معلوم بولنا بہت ہی حوصلے اور ہمت کا کام ہے۔ جس انسان کی نگاہ میں جواب دینے کا شوق زیادہ ہے اور لوگوں میں نمایاں ہونے کا شوق زیادہ ہے لیکن آخرت کا اس کو خوف نہیں ہے، ایسا آدمی فوراً جواب دے گا۔ لیکن جو آدمی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے غلط جواب دینے سے، ذمہ داری سمجھتا ہے، جواب دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ آدمی لا ادنی کہے گا، اس کو نہیں معلوم۔ جس کو اللہ کے ہاں بے عزت ہونا ہے، وہ آدمی لوگوں کے سامنے عزت کی وجہ سے جواب دے گا۔ جس کو اللہ کے ہاں بے عزت نہیں ہونا ہے، اس کی نگاہ میں لوگوں کی عزت کی کوئی قدر نہیں ہوگی، وہ کہے گا نہیں معلوم بھائی۔ وہ کہے گا آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں نہیں معلوم۔ کیا کرتے نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، 40 سوال پوچھے، 36 کے جواب میں کہا نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم۔ آدمی نے کہا کہ میں لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس سوالات کے لیے آیا ہوں، آپ تیرے نہیں معلوم؟ کہا کہ جاؤ ان کو بھی جا کے بولو مجھ کو نہیں معلوم۔ ان کو بھی جا کے بول دو کہ مالک نے اپنی لائف بھی کا اعتراف کر لیا، نہیں معلوم بول دیا۔ یہ حوصلے کی چیز ہے، یہ خوف کی چیز ہے، یہ بہادری کے انسان یہ بولنا جانتا ہوں نہیں معلوم بغیر سچکے۔ لیکن شاید کا بریکٹ ڈال دی، شاید ایسا جواب ہے، آدمی کتنا پیدا کرتا ہے، وہ اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر بولا کرتے تھے نہیں معلوم، ثم يلتفت الی، پھر عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا تدری ما یرید ہؤلاء، جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں سوال پوچھنے والے؟ یریدون ان یجعلوا ظهورنا جسرا لهم الى جہنم، یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کے لیے میری پیٹ کو پل بنائیں، جیسے پل پہ گزر کے کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں ویسے میری پیٹ پر سوار ہو کے جہنم میں جائیں، یعنی غلط کام کرنے کے لیے مجھ سے جواب چاہتے ہیں، میرا جواب لیں گے اور غلط کام کریں گے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سوال ایسا پوچھیں گے جیسے جواب ہاں کا ملے ادھوری معلومات کے ساتھ، یا ایسے فتنوں میں سوال پوچھیں گے کہ اس کا جواب لے کے اڑ جائیں گے اور قوم کے اندر کتنا پھیلائیں گے۔ انہوں نے کہا تو کہا کہ جانتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ میری پیٹ کو پل بنانا چاہتے ہیں، خود تو جہنم میں جائیں گے، مجھ کو بھی لے کے جائیں گے، مجھ کو اپنے فتنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ہم بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جواب دیتے وقت عموماً یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جواب کا مآل کیا ہو سکتا ہے، یہ سوال بھولا بھالا نہیں ہے، یہ مکر فریب والا ہے، یہ میرے الفاظ لے کر اس کو کسی پر فٹ کیا جائے گا، میرے الفاظ لے کر اس سے آدمی قوم کے اندر کتنا پیدا کرے گا۔ تو عالم اس جواب سے بچتا ہے، کیوں؟ اس سے نقصان ہوگا۔ تو بعض اوقات علم رکھنے کے باوجود جواب نہیں دیتا عالم، کیوں؟ فتنہ نہیں چاہیے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، ایک روایت میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتوریدون ان تجعلوا، ان سے ہی کہا اتوریدون ان تجعلوا ظهورنا لکم جسورا فی جہنم ان تقولوا افتانا بهذا ابن عمر، تم یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری پیٹ کو تم جہنم میں جانے کے لیے پل بنا لو، اور کل کو قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم کو یہ فتویٰ تو ابن عمر نے دیا ہے، یعنی تم کو جو کرنا ہے وہ کرو گے لیکن ہمارے فتوے کو آڑ اور ڈھال اور بنیاد بنا کر تم وہ کام کرو گے اور سارا وبال ہم پر آئے گا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری پیٹ کو تم جہنم میں جانے کے لیے پل بنا لو؟ امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں اس پر روایت کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان سوال کا مقصد بھی جانتا ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے لیکن آدمی تعرفہم بسیماہم، تم ان کی چہرے کی علامت سے ان کو پہچان لو گے۔ بعض اوقات تجربے سے انسان میں بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سا سوال فتنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے فتنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 23، منہج سلف کے تعلق سے غلطی۔ کیا غلطی ہے؟ بدعت اور اہل بدعت کے معاملے کو ہلکا سمجھنا، بدعت کو ہلکا سمجھنا۔ بدعت ہی تو ہے، شرک تو نہیں، اسلام سے باہر تو نہیں جاتے ہیں، بدعت ہی تو ہے۔ اس طرح سے بدعت کے معاملے کو ہلکا سمجھنا، یا اہل بدعت کے معاملے کو ہلکا سمجھنا، کیا ہوا وہ بدعتی ہی تو ہے، اور اس کی تعریف کرنا، اس کا وقار اور احترام کرنا، توقیر کرنا اور اسے علم حاصل کرنا، کیا ہوا ایک معاملے میں اس سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، بدعتی ہے تو کیا ہوا، فلاں بات اس کی بہت اچھی لگتی ہے، تزکیہ نفس میں بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے گمراہ ہے، بدعتی ہے، لیکن اس کی بات سے دل نرم ہوتا ہے، تو اس کی تعظیم کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا، خود مائل ہونا اور اپنے ساتھ دوسروں کو مائل کرنا، نہیں، سلف کا یہ منہج نہیں ہے، بدعت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور بدعتی واقعی قابل احترام نہیں ہے، جو بدعت اتنی بھیانک ہو، اس کا داعی لوگوں کے سامنے اس کو عام کرنے والا، اس کی ترویج کرنے والا، اس کا احترام اہل السنہ کریں، ٹھیک نہیں ہے، احسان الگ ہے، ترحم الگ ہے، لیکن اکرام ایک الگ چیز ہے، اکرام الگ چیز ہے، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف تحویل امر البدعۃ و امر صاحبہا، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ بدعت اور بدعتی کے معاملے کو کی سنگینی کو ہلکا سمجھا جائے، بدعت اور بدعتی کے معاملے کی سنگینی کو ہلکا سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا سلف کا منہج نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بدعت کا معاملہ کتنا ہلکا ہے، ہلکا ہے یا سنگین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، آپ غور کریں جس چیز کا انجام جہنم کی آگ ہو کیا وہ ہلکی ہو سکتی ہے، وہ بہت سنگین، لیکن بہت سارے لوگ بدعت کو ہلکا سمجھتے ہیں، بدعت ہی تو ہے، انگوٹھے ہی تو چوم رہا ہے، فلاں ہی چیز تو کر رہا ہے، عید میلاد النبی کا جلوس ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہے، بچے بہت ضد کر رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، میں ایسے اس کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن بس ایسی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا کرتے لوگ، فلاں جگہ اور سے، میں مانتا نہیں ہوں اس کو، میں درگاہ پرست نہیں ہوں، میں قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ بس ایسی گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، رشتے دار بھی جا رہے ہیں درگاہ کے اوپر، میں بھی جا رہا ہوں، میں شریک نہیں ہوں گا لیکن بس جا رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ تیرے نزدیک واقعی شرک اور بدعت کی تیرے دل میں وہ نفرت نہیں ہے، اگر نفرت ہوتی تو تیری زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلتے اور تیری زندگی میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، تیری زندگی میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، کوئی آدمی تجھ کو گالی دینے والا ہو اس سے ملنا پسند کرتا نہیں، کوئی آدمی تیرے خلاف سازش کرتا ہو، تیری دکان ہٹانے کے لیے سازش کی ہو اس نے، تیرے رشتے داروں میں سے تیرے خلاف جائیداد میں حصہ تجھ کو اس کے لیے سازش کی ہو، ان کا چہرہ دیکھے تو غصہ آتا تجھ کو، یہ آدمی ہے جس نے جائیداد میں میرا مال دوسرے کو یہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے میری تجارت کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے، میرے کسٹمر اس نے توڑے ہیں، اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں فوراً اپنا نقصان جب ہوتا ہے، اپنی انا، اپنا معاملہ، اپنا حق جب ضائع ہوتا ہے، آدمی کی رگ پھڑکتی ہے، غصے والی ہے، دین کے معاملے میں بے غیرتی کو دین بنا لیتا ہے، بے غیرتی کو حکمت نام دیتا ہے، ہر حکمت ہے اس میں، پھر وہ شرک میں بھی کمپرومائز کرتا ہے، بدعت میں بھی کمپرومائز کرتا ہے، وہاں اس کو غصہ نہیں آتا ہے، واقعی آدمی غیرت یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں انسان کو غیرت ہو، واقعی غیرت کون سی ہے، اللہ کے معاملے، جو اللہ کو پسند نہیں اس کو پسند نہ ہو، جو اللہ کو جس چیز سے نفرت ہے اس کو اس چیز سے نفرت ہو، تو یہ چیز اصل دین ہے، او تبعر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانچ، ناٹ جس کو آپ کہتے ہیں، او تبعر الایمان، سب سے مضبوط گرہ ایمان کی کیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت رکھنا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے سخت نفرت کرے، اور ایسے لوگ جو جانتے بوجھتے بدعات کو عام کریں اس کے دل میں ان کے لیے محبت نہ ہو، وہ ناراض ہو اس سے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بدعات کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جتنی سنگین بدعت ہوگی اس کا معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہوگا۔ کبھی بدعت عقیدے والی ہو جاتی ہے، جیسے جہمیہ جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، یا قدریہ جنہوں نے تقدیر ہی کا انکار کر دیا، یا معتزلہ جنہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ یا اللہ کی دیدار کا انکار کر دیا، یا اسی طرح سے دوسرے بدعتی فرقے ہیں جنہوں نے عقیدے کے معاملات میں بدعت کی، اس کا معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو عبادات کے معاملات میں جنہوں نے بدعتیں گھڑی۔ تو بدعت گھڑنے والا، اس سے الفت رکھنا، محبت رکھنا، اس کی تعظیم و توقیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ دینی غیرت کا مقام ہے، آدمی کو اس میں غیرت اپنانا چاہیے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو بھلائی کیوں دکھائی نہ دے، چاہے لوگ اس کو بھلائی سمجھتے ہو۔ لوگوں کی کسی چیز کو اچھا سمجھنے سے وہ اچھی نہیں ہو جاتی۔ آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، سارے بچے برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ کے بچہ آ کے رونے لگ گیا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، لیکن بچے کا دل نہیں توڑنا چاہیے اور ٹیچر کا قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اپنے بچے کو آپ نے کیا کیا، کیک بنا کے دے دیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گڈو۔ بہت بڑا معاملہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو جہنم میں لے جائے، ہو سکتا ہے یہ کیک آپ کو جہنم میں لے جائے۔ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے اس کو ہلکا سمجھا، آپ نے اس کو ہلکا سمجھا۔ اس کے اندر مشابہت ہے دوسری قوموں کی، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو غلط کہیں اور آپ اپنے بچے کی میلاد منائیں، کہ میلاد نہیں، میلاد کیا ہے، سالانہ اس کا برتھ ڈے منانا۔ تو وہاں تو آپ بڑے توحید والے بن گئے، وہاں بڑے آپ سنت والے بن گئے، غیرت مند ہو گئے، آپ نے کفر کے بھی فتوے داغ دیے دوسروں کے اوپر، لیکن آپ اپنی زندگی میں جب معاملہ آیا وہی کام آپ نے اپنی زندگی میں کیا۔ پھر آپ کرسمس بھی مناؤ، پھر کرسمس بھی مناؤ، پھر کیوں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہے کیا؟ ان کو تو آپ غلط بولتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے، وہ غلط ہے، تو آپ نبی کا منا رہے اور آپ اپنی اولاد کا منا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں، کیوں آیا زندگی میں، ہلکا سمجھا اس کو۔ آدمی کا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بہت ضروری، غلط کو غلط سمجھنا بہت ضروری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ سے محبت آدمی کرے، آپ کی تعظیم و توقیر کرے، آپ پر درود پڑے، کوئی دن ایسا نہیں جائے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز کے علاوہ، اذان کے بعد کے علاوہ وہ درود نہ پڑھے، کوئی دین ایسا نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، آپ کا احسان مانے، آپ کو نعمت مانے، کوئی دین ایسا نہیں جائے۔ لیکن یہ کیا کہ سال میں ایک مرتبہ آپ نے دن طے کر کے آپ کی پیدائش منائیں اور مشرکین اور کفار کا طریقہ اس میں اپنائیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کو ہلکا سمجھنا یہ اس سے برا ہے، برائی کو ہلکا سمجھنا بڑی برائی ہے۔ کیوں، اس لیے کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بدعت کا معاملہ، بدعتی کا معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو پناہ دے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو پناہ دے۔ یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ محدثاً کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہر آدمی جو بدعت میں واقع ہے اس کو محدث کہا جائے گا؟ نہیں، بولے بھالے لوگ بےچارے ان کو کسی نے سکھایا نہیں، ماں باپ نے جیسا بتایا ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں دین پر عمل کریں، لیکن دین کے نام پر جو علم ان کے پاس آیا وہ بدعت تھی، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے، اسی کو دین سمجھتے ہیں، ان کو بدعتی نہیں کہتے، یہ بدعت میں مبتلا ہے۔ لیکن محدث کون ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، جو بدعت گھڑے، بدعت گھڑنے والا یہ محدث ہے۔ تو ایسا آدمی جو بدعتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں عام کرتا ہو، ایسا آدمی جو لوگوں کو بدعت کی تعلیم دے، بدعت کا داعی ہو، بدعت کا دفاع کرے، وہ بدعتیوں کا سردار ہو، یعنی بدعت میں مبتلا لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو، یعنی ان کو گمراہ کرتا ہو، ایسا آدمی اس کو محدث کہیں گے، بدعت میں لوگوں کو ڈالنے والا، گرو، ان کا گمراہ کرنے والا سردار۔ عام طور سے کن میں ہوتا ہے؟ جو اہل بدعت علماء ہوتے ہیں یا ان کے سردار ہوتے ہیں، سماج میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بدعتیں گھڑ کے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا، ایسے لوگوں کا لوگوں کے اندر ان کا پرچار کرنا، یا ان سے الفت رکھنا، یا ان سے استفادہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت جو بدعتی کو پناہ دے، یعنی اس کو پناہ دے تاکہ وہ اپنی بدعت عام کرے، اس کو سپورٹ کرے اس کے کام میں، یہ جائز نہیں ہے۔ بدعتی کو پناہ دے کر اس کی بدعت میں اس کی مدد کرنا، ساتھ دینا، اور اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے آدمی پر کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لعنت کی ہے، لعنت کی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب، امام نووی نے شرح مسلم میں ان کا قول ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی کتابیں ہیں التمہید ہیں، الاستذکار ہیں، اور بھی کتابیں ان کی ہیں۔ کہتے ہیں کل من احدث فی الدین، ہر وہ آدمی جس نے دین میں بدعت ایجاد کی، بدعت گھڑی، وہو من المطرودین عن الحوض، یہ ان لوگوں میں سے ہے جسے حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا۔ کل خوارج والرواق وسائر اصحاب الاہواء، جیسے کہ خوارج ہیں حضرت علی کے مخالف، روافض حضرت علی کے نام پر صحابہ کے مخالف، یہ کیا ہیں؟ یہ شروعات کی بدعتی فرقے ہیں۔ کہا کہ جیسے خوارج ہوتے ہیں یا روافض ہیں، وسائر اصحاب الاہواء، اور سارے بدعتی، کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضِ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دھتکاریں گے، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی۔ اللہ کا دین مقدس ہے، اللہ کا دین محفوظ رکھنے کی چیز ہے۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی طرف سے دین بدلتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لعنت کا حقدار ہے، جس سے اللہ نفرت کرے، رسول نفرت کرے، اور رسول اس کو دھتکارے قیامت کے دن، فرشتے اس کو آنے نہیں دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایسے آدمی کا احترام کرنے والا، اس کو قریب کرنے والا، ایسا آدمی اہل سنت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو بدعتیوں کے داعی ہیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں جو عوام ہیں بےچارے، وہ نہیں جانتے کچھ بھی، ان کو دور کریں گے تو سکھائیں گے کس کو بھی؟ اصلاح کسی کریں گے؟ بولے بھالے لوگ بستیوں میں ہیں، ان سے قریب ان کو کرنا، ان سے محبت رکھنا، نرمی ان سے پیش آنا، اور ان کو دین سکھانا، اور ان کو سنت کی دعوت دینا، بدعت سے ان کو دور کرنا، بچانا، یہ ضروری ہے۔ یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے ہے جو بدعت کے داعی ہیں، سپیکر ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بدعت کو رائج کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہو، جھوٹے علم کے ذریعے سے، یا پھر وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، ان سے دور رہنا چاہیے، اور ان کا اکرام کر کے لوگوں میں ان کی مقبولیت بڑھانا نہیں چاہیے، ان کی تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بنانا نہیں چاہیے کہ لوگ گمراہ ہو سکے۔ آپ بتائیے ایک آدمی شرابی ہو، جوا کھیلتا ہو اور برے برے کام کرتا ہو، اور اپنی اولاد کے سامنے آپ کہیں بہت اچھا آدمی ہو، ایک بار لفٹ دیا تھا اس نے مجھ کو، بچہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جائے؟ آدمی کہتا ہے یہ چیز ہے لیکن وہ غلط آدمی ہے، دور رہنا اس سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صدقک وہ کذوب، یہ بات تو اس نے سچ کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہے، ایک کتنی کام کی چیز سکھایا، نہیں. ایک آدھ بھلائی سے کوئی بھلا نہیں ہو جاتا ہے، گمراہ گمراہ ہی رہتا ہے چاہے وہ کچھ بھلائی کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے خوارج کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ان کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کی عبادات کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کو کم سمجھو گے. لیکن آپ نے فرمایا وہ جہنم کے کتے ہیں. سخت بات، جہنم کے کتے خوارج ہو گئے. اور آپ نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے، وہ تیر جو ہے باقی نہ رہے، شکار میں نکل جائے، وہ دین میں آئیں گے باقی گے، دین کی اصل حیثیت سے وہ باہر نکل جائیں گے. کچھ مرتد بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ایک دم دین اصل دین سے بدعتی دین پر چلے جائیں گے. لہذا اہل بدعت کی تعظیم یہ اہل السنہ کا شعار نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ جا کے جھگڑا کریں ان سے، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو ان کی طرف مائل نہ کریں، ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگ ان سے دور رہیں. ابن عون کہتے ہیں کان محمد بن سیرین یرى ان اسرع اسرع الناس ان اسرع الناس ردۃ اهل الاهواء. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عون کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ مرتد ہونے کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدعتی ہوتے ہیں. بدعت والے ارتداد سے بہت قریب ہوتے ہیں. بدعتی مرتد ہو سکتا ہے، جو بدعت میں واقع ہوا کنفیوز ہوتا ہے، اسلامی کا انکار کر سکتا ہے. لہذا آدمی کو بدعت سے اور اہل بدعت سے دور رہنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، منکرین حدیث ہیں جو عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. آدمی سننے لگا بہت زیادہ بہت سٹائل بولتا ہے، آدمی ایک دم مفکر کی طرح بولتا ہے، پروفیسر کی طرح بولتا ہے، لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے عقل کی بنیاد پر. بدعتی خواہش کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر حدیث کا انکار کرنا بدعت، بدعتی. اب سنا اس کی بات، بات سنتے 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 بعض اوقات حدیثوں کا انکار، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین اور صحابہ کے بارے میں کنفیوژن میں آ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، اچھے لوگ تھے کہ نہیں، یہ سمجھدار لوگ تھے کہ نہیں. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں شک میں آ جاتا ہے، یہ کیسا بولتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے. کبھی فلاں کو سن رہا ہے جو صحابہ کی جنگوں کے بارے میں بول رہا ہے، بدعتی جو صحابہ کے بارے میں برا بولے. آدمی کے بدعتی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں برا بولتا ہو. اب سن رہا ہے اس کو، صفین کے بارے میں سن رہا ہے، جنگ جمل کے بارے میں سن رہا ہے، فلاں مسئلے کے بارے میں سن رہا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں اس کی بات سن رہا ہے، سنتے 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 سارے صحابہ سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر کیا ایک اور کیا کئی صحابہ، اور پھر صحابہ سے بدن ہونے کے بعد پھر حدیثوں سے اور حتیٰ کہ قرآن سے بدن ہو سکتا ہے. وہ شیعت کی طرف بھی جا سکتا ہے، شیعت میں جا کے نہ جانے کیا کیا خرافات میں مبتلا ہو کے شرکیات میں بھی جا سکتا ہے، کفریات میں بھی جا سکتا ہے. بدعتی سے اپنے آپ کو جوڑنا اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. لہذا بدعتی سے استفادہ، بدعتی کی تعظیم و توقیر، بدعتی کی تشہیر جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء، سب سے زیادہ مرتد ہونے والے لوگ بدعتی ہوتے ہیں، پہلے بدعت میں جاتے ہیں پھر مرتد ہوتے ہیں. لہذا یہ بہت ہی سخت بات ہے. الابانہ میں ابن بطہ نے اس کو روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ابتدع اور ایک روایت میں ہے احتجب التوبہ علی کل صاحب بدعہ. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور دوسرے محدثین نے. کیا حدیث ہے؟ اللہ تعالی نے بدعتی اور توبہ کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے. بدعتی کے اور توبہ کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے, آڑ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. جس چیز کو آدمی بھلائی سمجھتا ہے اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ شراب پی رہا ہے, معلوم ہے غلط ہے, لیکن پھر کہے گا اللہ میں نے شراب پی معاف کر دی. چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل کو غلط سمجھتا ہے. لیکن بدعت اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے, اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے, کیوں توبہ کرے گا؟ تو اس کی اس غلطی کی وجہ سے نحوست اس کی کیا ہے؟ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ورنہ بدعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ بدعت میں واقع ہونے والا انسان بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, خصوصاً اس آدمی کو جو آدمی بدعت کا دائی ہے. جس چیز سے مشہور ہوتا اس چیز کو چھوڑتا, جس چیز پہ فیمس ہو جاتا آدمی, جس چیز کی دعوت دیتا ہے اب اس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہو. میں اپنی گاڑی پیچھے نہیں لے سکتا ہے, ساری دنیا میں نے بولا لوگوں کو یہ صحیح ہے, اب واپس پیچھے کیسے جاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے, ہم سب کو غلط بات بتایا تھا, تو میرے لائک کم ہو جائیں گے, لوگ میرے فین میرے کم ہو جائیں گے, لوگ مجھ سے دور ہوں گے, لوگوں کی نگاہ میں میرا اہتمام ختم ہو جائے گا. تو صاحب بدعت اکثر اوقات اپنی بدعت کی غلطی ظاہر ہونے کے بعد بھی توبہ نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں گرنا نہیں چاہتا. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں مانتے, غلط بات بول دی, بغیر دلیل کے بتا دیا, اور غلط عمل لوگوں کو سکھا دیا. آپ کوئی آدمی جا کے رد کرتا ہے, بتاتا ایسا نہیں ایسا ہے, کہتا نہیں نہیں بول دیا ختم ہو گیا, نہیں مانتا, پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ خواہش نفس کی بنیاد پر بولا تھا اور اب چھوٹا نہیں بننا چاہتا ہے. لہذا بدعتی کو, بدعت کے داعی کو خصوصاً توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, کبھی جہالت کی وجہ سے اور کبھی انا کی وجہ سے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعت احب الى ابلیس من المعصیہ. ابلیس کو اللہ کی نافرمانی سے بھی زیادہ بدعت پسند ہے. یعنی کسی انسان سے اللہ کے باب میں نافرمانی کروا دے, اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بدعت میں مبتلا کرتے ہیں, کرنے کے کام کو نہ کرائے, اللہ کا حکم توڑنے پر مجبور کر دیں, اس سے زیادہ اس کو یہ پسند ہے کہ جو کام دین نہیں ہے اس کو دین کے نام پہ کروائے. کیوں؟ کہتے ہیں المعصیت یتاب منہا, گناہ نافرمانی اس سے آدمی توبہ کر لیتا ہے, والبدعت لا یتاب منہا, لیکن بدعت سے انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے. تو بدعت توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے, آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور آدمی اسی میں کرتا چلا جاتا ہے, ترقی کرتا جاتا ہے. بدعت میں بھی آپ دیکھیے ایک سال ایسا کریں گے, اگلے سال تھوڑا, کیونکہ جب فریڈم ہے تو پھر نیا نیا کچھ تو نکالو, اور جب اس پر جم جاتے ہیں اور سیاست بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. بند کیسا بند, ایسا تھوڑی رہتا, ہم تو کریں گے اس کو, ہم کو مزہ آتا ہے اس کے اندر, جب لذتیں بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, سیاست بھی جب جڑ جاتی ہے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اور جب بھیڑ جڑ جاتی ہے اس کے اندر تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں المعصیت یتاب منہا والبدعت لا یتاب منہا. معصیت سے تو آدمی توبہ کر لیتا ہے, بدعت سے توبہ نہیں کر پاتا ہے. لہذا بدعت اور بدعتی کا معاملہ ہلکا سمجھنا بہت ہی غلط بات ہے. لہذا یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدعت اور اہل بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ باتیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.